بسم الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف ذوق و شوق کے ساتھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہایت ہی واجب التکریم حضرات علماء کرام معززین علاقہ اور اصحاب رسول کے غیور سپاہیوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں آج 15 جنوری 2003 سن کی تاریخ میں مظلوم مدینہ کے عنوان سے معنون یہ عظیم الشان کانفرنس انعقاد پذیر ہے. کانفرنس کا مقصد اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ کی عظمتوں کا بیان کرنا ہے. اور یہ دین ہے، یہ عبادت ہے. ہم اللہ کی یہ عبادت اس لیے بجا لا رہے ہیں کہ خلاق عالم اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا ثواب اللہ تعالی میاں محمد اکرم چیلہ مرحوم جو سابق ایم پی اے تھے ان کی روح کو پہنچائے اور ہمارے شہید بھائی ملک ڈاکٹر محمد ارشد صاحب جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں اللہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. خاص طور پر نعیم الحسن صاحب بھی فوت ہو گئے ہیں, اور اسی طرح ہمارے ایک اور ساتھی عبداللطیف سپاہی صاحب بھی فوت ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی تعزیت کے واسطے یہاں حاضری ہے. میں سمجھتا ہوں ان محافل, ان مجالس, ان کانفرنسوں کے ذریعے سے ہزاروں آدمی مل کر جب کسی دعا پر آمین کہتے ہیں اور خلاق عالم کی بارگاہ میں کسی بھائی کی مغفرت کے لیے, درجات کی بلندی کے لیے, اس کی قبر کے روشن اور جنت کا ٹکڑا ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبولیت سے نوازتے ہیں اور اپنی رحمتوں کی بارش مرحومین پر نازل فرماتے ہیں. سامعین محترم, آج کی یہ کانفرنس اس مقدس ہستی کے نام سے معنون ہے جو 44 لاکھ مربع میل کی حکمران تھی اور کائنات میں ایسا شرف, ایسا مقام اور ایسا رتبہ کسی انسان کو نہیں ملا جو رتبہ, جو شرف اور مقام اس مظلوم شخصیت کو نصیب ہوا ہے جس شخصیت کا نام نامی اسم گرامی عثمان ابن عفان ہے. سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ. صاحب الجود والسخا, جود و سخا میں اپنی انفرادی اور ممتاز حیثیت کے حامل جامع القرآن کی لقب سے ملقب شخصیت کہ جن کے دم قدم سے آج پوری کائنات میں قرآن کریم کا یہ نسخہ ہمارے سامنے موجود ہے, بارگاہ پیغمبری میں اتنے مقبول و منظور کہ بار بار نبوت نے جنت کی بشارتوں سے نوازا, اللہ کے ہاں اتنی قدر اور عزت کی نظر سے دیکھے جانے والی شخصیت کہ جن کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی اپنے صحابہ سے بیعت کرے, خدا کو یہ بیعت اتنی پسند آئے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو جو بیعت کرتا جا رہا ہے وہ جنت کے سرٹیفکیٹ حاصل کرتا چلا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ صفت جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا کوئی انسان سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمسر, ان کا شریک یا ان کے برابر نہیں ہو سکتا, وہ صفت اور کمال آپ کا یہ ہے کہ کسی نبی کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں کسی شخص کے گھر میں نہیں آئی ہیں. ہر نبی آیا ہے, انبیاء علیہم السلام کی شادیاں بھی ہوئی ہیں, اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بیٹوں سے اور بیٹیوں سے بھی نوازا, بیٹیاں جوان ہوئی ہیں, اللہ کے پیغمبروں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کی ہیں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے جو بیٹے تھے وہ بچپن میں وفات پا گئے, 4 بیٹیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی, 4 بیٹیاں جوان ہوئیں, آپ نے ان کے نکاح فرمائے. ایک کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا, ایک بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے, اور نبوت کی 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور رقیہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے عقد میں آتی ہیں. اس بات پر ذرا اور غور کیجئے، آپ کو کتنی باتیں نظر آئیں گی۔ انسان کی اپنی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیٹا کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اب بیٹے کو آ کرنا پڑ جاتا ہے، آدمی بعض دفعہ بیٹے سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن یہ وہ بیٹا ہے جسے آدمی اب بیٹا ہونے کے اس میدان سے نہیں نکال سکتا یا اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ بھئی اللہ کی طرف سے چاہے یہ میرا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، بہرحال بیٹا تو میرا ہے۔ یہ بیٹا ہے جو نسبی ہوتا ہے، جس کو بیٹا بنانے میں آدمی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ آدمی چاہے کہ میرا بیٹا حسین و جمیل پیدا ہو، میرا بیٹا 6-7 فٹ قد والا ہو، میرا بیٹا فلاں فلاں صلاحیتوں کا مالک ہو، تو کوئی آدمی ایسا بیٹا خود چن کر نہیں لے سکتا۔ ایک اپنی اولاد ہوتی ہے، یہ بیٹا خدا کی ادا ہوتی ہے، اور ایک بیٹا چنا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایک بیٹا چنا جاتا ہے، داماد کو چنا جاتا ہے، داماد کو منتخب کیا جاتا ہے، داماد کو تلاش کیا جاتا ہے۔ آدمی جسے بیٹا بناتا ہے، جس کے گھر میں اپنی بیٹی کو بھیجنا ہوتا ہے، جسے بیٹا بنایا جاتا ہے، اس آدمی کو چنا جاتا ہے۔ اب دیکھیں انگلش میں بھی کہتے ہیں، انگلش میں داماد کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ سن، اور بیٹے کو سن ان لا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، بیٹا کا لفظ آ گیا نا، قانونی بیٹا۔ یہاں بیٹے کو منتخب کیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے، ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے داماد کو منتخب کیا جاتا ہے، اس کی صفات کو دیکھ کر، اس کی عادات کو دیکھ کر، اس کے علم کو دیکھ کر، اس کی دولت کو دیکھ کر، اس کی سیرت کو دیکھ کر، اس کے خاندان کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر، منال کو دیکھ کر، جمال کو دیکھ کر داماد چنا جاتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے۔ عثمان غنی نام ہے اس جوان کا، عثمان غنی نام ہے اس شخصیت کا، جسے آقا نامدار، نبیوں کے سردار، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین نے 2 مرتبہ چنا اپنے گھر داماد بنانے کے لیے۔ 2 مرتبہ چنا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے، عثمان غنی وہ خوش قسمت ہے جو 2 مرتبہ دولہا بن کر محمد کے گھر میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر 1 مرتبہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوتی، 1 مرتبہ جب آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غنی سے فرما دیا، آپ کا دل خوش نہ ہوا ہوتا، آپ کو کوئی شکایت کا موقع مل گیا ہوتا خدا نخواستہ، 1 مرتبہ بیٹی نکاح میں دینے کے بعد اگر کوئی شکایت آئی ہوتی، پیغمبر کو کوئی شکوہ ہوتا عثمان غنی کی عادات سے، عثمان غنی کے خصائل سے، عثمان غنی کے اوصاف سے، عثمان غنی کی طرف سے کسی انداز سے پیغمبری کو اگر 1 ناخن کے برابر بھی کوئی شکایت ہوتی، تو نبوت عثمان غنی کو دوبارہ داماد کبھی نہ بناتی۔ دوبارہ داماد بنایا، پھر اللہ کے پیغمبر کی دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی، حضرت عثمان غنی کو آزردہ پایا، غم زدہ اور رنجیدہ پایا۔ پوچھا عثمان پریشان کیوں ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، اس سے بڑی میرے لیے کیا پریشانی ہو سکتی ہے کہ مجھے آپ کی دامادی کا شرف حاصل تھا، میرا آپ کے ساتھ ایک تعلق اور میری نسبت تھی، اب وہ نسبت ختم ہو گئی ہے۔ عرض کیا، ارشاد فرمایا، عثمان میں محمد کے پاس اگر 40 بیٹیاں ہوتی، بعض روایتوں میں آتا ہے 70 بیٹیاں ہوتی، میں ایک ایک بیٹی تیرے نکاح میں دیتا، خدا اسے اپنے پاس بلا لیتا، خدا میری بیٹیوں پر موت کو تاری کرتا رہتا، عثمان موت بیٹی کو آتی رہتی، میں دوسری بیٹی لاتا رہتا، میں محمد 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا، کہ مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں، تجھ سے بہتر داماد کوئی نہیں۔ پیغمبر اسلام کے دوہرے داماد جن کے لیے فرمایا 40 بیٹیاں اگر میری ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ کتنی آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہ کے رسول کی، کتنا پیار ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا اعتماد ہے آقا کو حضرت عثمان غنی پر، کتنا پیغمبر کا تعلق ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور پھر یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بے تکلفی کے ساتھ تشریف فرما ہے اور آپ نے اس طرح اپنی ٹانگیں اپنے پاؤں مبارک پھیلائے ہوئے تھے اور تھوڑا سا کپڑا پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا۔ اسی دوران میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کون ہے؟ جواب ملا ابوبکر، فرمایا آنے دو۔ پھر دستک ہوئی ہے، ارشاد فرمایا کون ہے؟ جواب ملا عمر ہے، فرمایا آنے دو۔ پھر دستک ہوئی ہے، پوچھا کون ہے؟ جواب ملا عثمان ہے، اجازت اندر آنے کی چاہتے ہیں، فرمایا ٹھہرو۔ حضور نے اپنے پاؤں مبارک کو سکیڑا ہے، اپنی چادر مبارک کو ٹھیک کیا ہے، بے تکلفی کے انداز کو درست فرما کر آپ تیار ہو کر بیٹھے ہیں، فرمایا اب عثمان کو بلا لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر یہ حضرات واپس چلے گئے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے حضور سے سوال کیا، آقا میرے ابو آئے ہیں، آپ بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم آئے ہیں، آپ بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، مگر عثمان آیا ہے، آپ نے بے تکلفی کا انداز ختم کر کے آپ ان کے لیے تیار ہو کر بیٹھے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں رمز کیا ہے؟ اس میں نقطہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا عائشہ عثمان بڑا شرمیلا انسان ہے، عثمان بڑا شرمیلا اور حیا والا انسان ہے، میری بے تکلفی کے انداز کو دیکھ کر عثمان میں اتنی شرم اور حیا تھی، وہ نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھ نہ سکتا تھا، وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ بیان نہ کر سکتا۔ الا استحیی منہ مستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس انسان کا حیا کیوں نہ کروں اور جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ شخصیت جس سے خدا کے فرشتے، حالانکہ اللہ کے فرشتے حیا کے مکلف، اللہ کے فرشتے حیا کے مکلف نہیں ہیں۔ اب ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، راستے میں کبھی آدمی بے لباس ہوتا ہے، کبھی آدمی ضروریات زندگی، ہوائی جہاز زندگی جو ہے، پیشاب وغیرہ اس کے لیے الگ ہوتا ہے، فرشتوں سے تو کوئی پردہ نہیں ہے، مگر یہ عثمان غنی کی شخصیت ہے جس سے رب کائنات کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ دوستو یہی ہم کہتے ہیں اور یہی ہمارا کہنا جرم بن گیا ہے، یہی ہمارا کہنا ظلم بن گیا ہے، یہی ہمارا کہنا آج پاکستان میں ناقابل برداشت ہے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں اس شخصیت کا حیا کرو جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جو اس کا حیا نہیں کرتا، کائنات میں اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں ہے، کائنات میں اس سے بڑا گستاخ کوئی نہیں ہے۔ جس کا حیا خدا کے فرشتے کریں، اللہ کے بندوں کو بھی اور خاص طور پر خدا کے ماننے والوں کو، نبی کی امت کو اس کا حیا کرنا چاہیے جس کا حیا نبی کرتا ہے، جس کا حیا نبی کا خدا کرتا ہے۔ دوستو یہ وہ شخصیت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں نے رات خواب دیکھا ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول کیا خواب دیکھا ہے؟ سبحان اللہ، گرمی ہے، مجھے ٹوپی دے دو، ٹوپی۔ سبحان اللہ، کیا خواب دیکھا آپ نے؟ کتنے خوش نصیب ہے جماعت صحابہ کی، سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ جن کے سامنے پیغمبری اپنے خواب بھی بیان کرتی ہے۔
باقی تو ہر چیز بیان کی، جائز و ناجائز کو بیان کیا، حلال و حرام کو بیان کیا، جائز ناجائز بیان کیا، حرام و حلال کو بیان کیا، شریعت کے ایک ایک حکم کو بیان کیا، ہر ایک ایک تفصیل کو بیان کیا. نبوت نے تو اپنے صحابہ سے خوابوں کو بھی نہیں چھپایا، خدا کی قسم. حالانکہ ہم لوگ ہیں، اللہ بعض نیک بندوں کو خواب دکھاتے ہیں، تو جب زیادہ خواب بیان کریں تو بزرگ روکتے ہیں، بھائی خواب زیادہ بیان نہ کیا کرو. اچھے اچھے خواب بھی بعض دفعہ بیان نہیں کرتے، کیونکہ زیادہ بیان کرنے سے پھر وہ سلسلہ رک جاتا ہے. اور یہاں نبوت ہے، خواب بھی صحابہ سے نہیں چھپاتی، اس لیے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، جس طرح وحی کی شکل میں پیغمبر پہ حکم نازل ہوتا ہے، خواب بھی شکل میں بھی جو حکم دیا جائے وہ حکم کہلاتا ہے، جو دیکھا جائے اس کا کرنا جائز ہوتا ہے. اور یہی تو وجہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اگلا مہینہ قربانی کا آنے والا ہے، ہر مسلمان سے استعداد قربانی کے مہینے میں 10 ذی الحجہ کو، 11-12 ذی الحجہ کو قربانی کرتا ہے بارگاہ ایسدی میں. یہ وہ سنت ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہے. بتلائیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو حکم ہوا تھا کہ میرے راہ میں اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلاؤ، یہ حکم لے کر جبریل نہیں آیا تھا، یہ حکم کوئی آسمانوں سے کسی آواز کی شکل میں نہیں آیا، یہ حکم بھی پیغمبر کو خواب میں آیا، یہ حکم بھی پیغمبر کو خواب میں آیا. تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، احرام ہم نے پہنے ہوئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد، ہم میں سے کوئی سر مڈوا رہا ہے، کوئی سر کے بال کٹوا رہا ہے، جو اس طرح سے سر مونڈا جائے اسے حلق کہتے ہیں، جو کینچی سے بال کاٹے جائیں اسے کسر کہتے ہیں. یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں یہ منظر دیکھا، مکہ کو چھوڑے ہوئے مدینہ میں آئے ہوئے، آقا کو 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، مکہ کو چھوڑے ہوئے صحابہ کو بھی کئی کئی سال ہو چکے تھے، حضور نے خواب بیان فرمایا تو صحابہ کے دلوں میں بیت اللہ کی زیارت کا جو جذبہ پروان چڑھ رہا تھا، بیت اللہ کی جدائی کے جو پریشانیاں آئے روز ان کے اوپر گر رہی تھی، اب وہ جذبہ پروان چڑھا، چہرے پھولوں کی طرح مسکرا اٹھے. جس نے بھی خواب سنا عرض کی اللہ کے رسول، بس اب تو حکم آ چکا ہے، اب تو چاہیے یہ کہ ہم جلد سے جلد جا کر بیت اللہ کو دیکھیں، بیت اللہ کی زیارت کرائیں، بیت اللہ کے طواف کریں، بیت اللہ میں صفا مروہ کی سعی کریں، جا کر قصر بھی کرائیں، جا کر حلق بھی کرائیں. لیکن بات یہاں یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ بیت اللہ پر قبضہ اب بھی مکہ پر سرداران مشرکین کا تھا، اب بھی مکہ پر مشرکین مکہ مسلط تھے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا. حضور نے فرمایا چلو تیاری کر لیتے ہیں، سب نے مل کر تیاری کی ہے، احرام باندھ لیے گئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ لے لیے گئے ہیں، لبیک لبیک کی صدایں شروع ہو چکی ہیں. احرام باندھ کر آقا اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے ہیں. جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں جو 1-2 منزل مکہ سے پہلے ہے، مدینہ کی جانب ہے، آپ کو پتا چلا کہ مشرکین مکہ نے ہماری تیاری کے ساتھ ہمارا راستہ روکنے کا پروگرام بنا لیا ہے. مکہ کے مشرکوں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم مسلمانوں کو طواف نہیں کرنے دیں گے، ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، بلکہ انہوں نے فیصلہ کیا جب تک ہم زندہ ہیں ہم لڑیں گے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے یا مسلمانوں کا راستہ روک دیں گے یا ہم خود ختم ہو جائیں گے. پیغمبری چاہتی نہیں تھی کہ مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ ہو، اور وہ بھی جنگ اس حالت میں کہ پہنے ہوئے احرام بدن پر ہے، وہ بھی جنگ اس حالت میں کہ اپنے اپنے پاس تیر و تلوار اور سامان جنگ بھی نہیں ہے، وہ بھی جنگ اس حالت میں کہ 7 قربانی کے جانور ہیں. نبوت نے فرمایا میں جنگ کرنے آیا نہیں ہوں، میں لڑنے نہیں آیا، میں تو طواف کرنے آیا ہوں، عمرہ کرنے آیا ہوں. مکہ کے مشرکوں نے روک دیا، یہاں تک کہ آپ نے حدیبیہ کے میدان میں پڑاؤ فرمایا. پڑاؤ فرمانے کے بعد، تشریف رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا اب بات چیت کا دور شروع ہونا چاہیے، مشرکین مکہ کے پاس میری طرف سے کوئی قاصد جانا چاہیے، کوئی میری طرف سے ترجمان بن کر جانا چاہیے، کون ہے جسے میں ترجمان بنا کر بھیجوں، کون ہے جو میری طرف سے جا کر مشرکین مکہ سے معاہدہ کرے، کون ہے جو میری میری بات مشرکین مکہ تک پہنچائے، کون ہے جو میرا موقف بیان کرے؟ نبوت کی نظر 1400 صحابہ میں سے ایک ایک پر پڑتی ہے، پیغمبری نے سب سے مشورہ کیا، سب سے بات کرنے کے بعد سب سے وہ نمایاں شخص، وہ نمائندہ شخص جس پر نبوت نے اعتماد فرمایا، جسے نگاہ نبوت نے چنا ہے، جسے پیغمبری نے اپنے ترجمان کے طور پر، اپنے نمائندہ کے طور پر جسے چن کر فرمایا، جو تو کہے گا وہ میں کہوں گا، تیرا معاہدہ میرا معاہدہ ہے، تیرا قبول کرنا میرا قبول کرنا ہے، تیرا فیصلہ کرنا میرا فیصلہ کرنا ہے، تیری شرط لگانا میری شرط لگانا ہے، جا میرا نمائندہ بن کر، جا میرا قاصد بن کر، جا میرا ترجمان بن کر، جا کر فیصلہ کر، جو تو کہے گا پیغمبری مان لے گی۔ دوستو اندازہ لگائیے اس سے کہ نبوت کا کتنا اعتماد ہے اس شخص پر جو حدیبیہ کے اس میدان سے اللہ کے پیغمبر کا نمائندہ بن کر جا رہا ہے۔ اور یہ نمائندہ بن کر جانے والے کون تھے؟ کون تھے؟ حضرت کوئی شخص غلط آدمی کو نمائندہ بناتے؟ بزدل کو نمائندہ بناتے؟ منافق کو نمائندہ بناتے ہیں؟ دشمن کو نمائندہ بناتے ہیں؟ کبھی بھی غلط انسان کو نمائندہ نہیں بنایا جاتا، نمائندہ ہمیشہ اسے بنایا جاتا ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، جو وفادار ہوتا ہے، جو بہادر ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے نمائندہ بن کر تشریف لے گئے، آپ نے بھی اعتماد کیا، بلکہ نبی کے اعتماد میں اگر کوئی کمزوری ہوتی، پیغمبر کے اعتماد کرنے میں کوئی کمی ہوتی، پیغمبر کو خدا نہ خواستہ کوئی بھول لگ جاتی، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے خدا فوری طور پر اس کی اصلاح فرما دیتا، فوراً نہیں آتی، آقا ٹھہریے آپ اسے نہ بھیجئے، یہ جو جا رہا ہے آپ تو سمجھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ بہت گفتگو کرنے والا، آپ تو شاید یہ سوچ رہے ہیں یہ بڑے اثر و رسوخ والا ہے، میں خدا تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہوں، آپ اس لیے نہ بھیجیں، کسی اور کو بھیج دیں۔ نبی کو بھی اعتماد ہے، نبی کے خدا کو بھی اعتماد ہے، پورا اعتماد لے کر ساتھیوں کا، نبی کا، مصطفیٰ کا اور محمد رسول اللہ کے خدا کا، مسلمانوں کے نمائندہ بن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ کے پاس جا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے خوش آمدید کہا، کہا تشریف لائیے، آپ کا آنا مبارک ہو، ہم آپ کے احترام کرتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، آئیے تشریف لائیے، آپ چلیں۔ فرمایا بیٹھو میرے ساتھ بات کرو۔ انہوں نے کہا عثمان بات کرنے سے پہلے اصول یہ ہے، تو اتنی جلدی بھول گیا ہے، تو اتنی جلدی نا واقف ہو گیا تمام اصولوں کو، تمام ضابطوں کو بھول گئے ہو۔ فرمایا کون سی بات کہتے ہو؟ کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ مکہ کے رہنے والے لوگ ہیں اور یہاں بیت اللہ ہے، آپ کو معلوم ہے باہر سے جتنے قاصد آتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں، جتنے نمائندہ آتے ہیں، ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، پہلا کام یہ ہوتا ہے صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، پہلا کام یہ ہوتا ہے حجر اسود کو بوسے دیتے ہیں، پہلا کام یہ ہوتا ہے 7 چکر پورے کرتے ہیں، 7 چکر پورے کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو میرے ساتھ بات کرو، جائیے پہلے بیت اللہ کا طواف کیجئے، پہلے آپ وہ تمام ان اصولوں اور ضابطوں کو پورا کیجئے، طواف کیجئے، عمرہ صفا عمر مروہ کی سعی کیجئے، پھر بیٹھیں گے آرام سے باتیں کریں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ مجھے کہتے ہیں میں طواف کر لوں، مجھے کہتے ہیں میں عمرہ کر لوں، پیغمبری کو روک دیا گیا ہے، صحابہ کو روک دیا گیا ہے، اور میرا عمرہ عبادت ضرور ہے مگر اسی وقت جب پیغمبر میرے ساتھ ہوں گے، عمرہ کی مزت تو تب آئے گی جب نبوت میرے ساتھ ہوگی، حضور نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، عمرہ کی اجازت نہیں دی تھی، مجھے طواف کی اجازت نہیں دی تھی، عثمان آیا ہے بات کرنے کے لیے آیا ہے، میں نمائندہ آیا ہوں معاہدہ کے لیے، طواف کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا عثمان کیا بات کرتے ہو، طواف نہیں کرو گے، عمرہ نہیں کرو گے، انہیں ہم اجازت دے نہ دیں، تجھے تو اجازت ہے۔ فرمایا میں وہ عمرہ کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں وہ طواف کرنے کو تیار نہیں ہوں جس طواف کی نہ نبی نے اجازت دی ہو، نہ خدا نے اجازت دی ہو، میں طواف تب کروں گا جب میرے آقا کریں گے۔ یہ بات سنی، جب یہ بات سنی تو بھڑک گئے مشرکین مکہ، کہنے لگے واہ، آپ نے سارے اصول، سارے ضابطے اور سارے ادب اور اخلاقیات کے وہ تمام پہلو فراموش کر دیے. پھر ہم آپ سے بات نہیں کرتے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں واپس جاتا ہوں. نہیں بات کرتے میں واپس جاتا ہوں. وہ اتنے بھڑکے انہوں نے کہا ہم واپس بھی نہیں جانے دیتے. روک لیا آپ کو. ادھر مشرکین مکہ نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا. ادھر تین منزل کے فاصلے پر رسول اللہ منتظر ہیں, بار بار فرما رہے ہیں عثمان نہیں آئے. ذرا پہاڑ پہ چڑھ کر دیکھو عثمان نہیں آیا. کوئی مکہ کے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. نہیں آقا عثمان نہیں آئے. میرا کاسل گیا ہوا ہے. نبوت بے چین ہے, بے چین ہے پیغمبری. اندازہ لگا یہ حضرت عثمان کی قدر و قیمت سے. اور تیرا باپ تیرا انتظار کرے. بھائی بھائی کا انتظار کرتا ہے, دوست دوست کا انتظار کرتا ہے. جس کے دل میں درد ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, وہ اپنے محبوب کا انتظار کرتا ہے. اور آپ ابھی تک میرا انتظار کرتے رہے ہیں. یہ محبت ہے, تعلق ہے, عقیدت ہے. کیا اندازہ لگائیں اس شخص کی شان کا, کیا مقام ہے عثمان غنی کا جس کا انتظار پیغمبری کر رہی ہے. نبوت منتظر ہے. میرا عثمان نہیں آیا, عثمان نہیں آیا. حضرت عثمان ایک دن نہیں آئے, دوسرے دن شام ہو گئی, حضرت عثمان نہیں آئے. یہاں تک کہ شام ہو گئی, صبح اجالا ہونے لگا ہے, آواز پہنچی ہے نبوت کے کانوں تک کہ ظالم مکہ کے مشرکوں نے حضرت عثمان سے اتنے بگڑ گئے ہیں. انہوں نے عثمان سے کہا تھا تم طواف کر لو. حضرت عثمان نے فرمایا میں طواف نہیں کرتا. انہوں نے کہا تھا صبح مروہ کی سعی کرو. آپ نے فرمایا میں سعی نہیں کرتا. مکہ کے مشرک بگڑ گئے ہیں. انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا. یہ افواہ اڑ گئی. حضور نے جب یہ بات سماعت فرمائی کہ مکہ کے مشرکوں نے میرا نمائندہ قتل کر دیا ہے, میرے قاصد کو قتل کر دیا, میرے عثمان کو قتل کر دیا, آپ اپنے خیمے سے باہر آئے. دوپہر کا وقت ہے, کیکر کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے. فرمایا آؤ میری بات سنو. سب اپنے اپنے کام چھوڑ کر, 1400 صحابہ, کوئی اونٹ باندھ کر آ رہا ہے, کوئی اپنے خیمہ چھوڑ کر آ رہا ہے, کوئی کپڑے دھوڑا وہی چھوڑ کر آ رہا ہے, جو جس کام میں مصروف تھا, جو کھانا پکانے دے ورنہ چھوڑ دو, جو کوئی اور کام چھوڑ دو, سب کام چھوڑ کر میری بات سنو. 1400 صحابہ کرام کا مجمع, ایسی طرح جس طرح ایک جمع ہے یقیناً یہ 1400-1500 ساتھی ہوں گے. اس طرح مجمع لگا ہوا ہے, نبوت کی کر کے نقش کے درخت کے سائے میں تشریف فرما ہے. آپ کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کر خدا کی حمد و ثنا پر مبنی خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ میرے قاصد عثمان کو قتل کر دیا ہے. یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. مکہ کے ظالموں نے عثمان کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے. اب تم بتلاؤ کہ تمہارا مشورہ کیا ہے. صحابہ خاموش ہے. خبر سنی ہے تو ہر آنکھ سے آنسو جارو ہو گئے. خبر سنی ہے ہر شخص پر حزن و مین آواز آنا. آپ کہتے جائیے ہم سننے کو تیار ہیں, آپ فرماتے جائیے یہ ہم کرنے کو تیار ہے. آقا بس حکم دیجئے کہ آپ بتلائیے کرنا کیا ہے. ہم کچھ نہیں کہتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ارشاد آپ نے فرمانا ہے, کر کے ہم نے دکھانا ہے. ارشاد فرمائیے, ارشاد فرمائیے کیا کرنا ہے. فرمایا پھر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ میں محمد نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے. میں نے بدلہ لینا ہے, میں نے قصاص لینا ہے. اب وہ ہاتھ میں قلم کر کے چھوڑوں گا, میں وہ گردن بھی تن سے جدا کروں گا. وہ سر مجھے نیزے کی انیوں پہ لڑکتا ہوا نظر آنا چاہیے کہ جس بدبخت نے جن ہاتھوں سے میرے عثمان کو قتل کیا ہے. میں نے وہ ہاتھ قلم کرائے بغیر چین نہیں لینا ہے. جس کسی نے میرے عثمان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے, جب تک وہ آنکھ نکلتی نہیں ہے میں محمد واپس جانے کو تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے میں نے احرام باندھا ہوا ہے, ٹھیک ہے میں حرم میں آیا ہوں, ٹھیک ہے ہم اپنے ساتھ قربانی کے جانور لائے تھے. میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں جنگ کی بات نہیں کروں گا, میں لڑائی کی بات نہیں کروں گا, لیکن بات اب عثمان کے خون کی آ گئی ہے. عثمان کے خون کا مسئلہ ایسا ہے میں اسے بول نہیں سکتا. آ میرے ہاتھ پہ پیپ کرو. کون ہے تم میں سے جو میرا ساتھ دے گا اس بات پر ہم لڑیں گے, ہم جنگ کریں گے, یا مکہ کے مشرکوں کو واسلے جہنم کر دیں گے, یا عثمان کے خون کا بدلہ دیں گے. نبوت کی درد بھری آواز, آپ کی درد بھری آواز پر لبیک کہتے ہوئے 1400 صحابہ کھڑے ہو گئے. سب کھڑے ہو گئے. عرض کی اللہ کے رسول ہم تیار ہیں. نبوت نے ہاتھ بڑھایا,
14 صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، وعدہ لیجئے، وعدہ اور ہم جانے دیں گے، ہم خون دیں گے، ہم جان دیں گے، ہم خون دیں گے، ہم زندگی کی آخری حد تک آپ کا ساتھ دیں گے، خون کے آخری قطرے بہا دیں گے، اس عہد اس حدیبیہ کی وادیوں کو اپنے خون سے لالا زار کر دیں گے، مکہ کے مشرکوں سے اب لڑتے لڑتے یا فتح پائیں گے یا اپنا آپ مٹا کے رکھ دیں گے۔ آقا اشارہ کیجئے، اب جانے دینے کا وقت ہے، پیچھے کوئی وقت نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کون ہمارے بیٹے ہیں بھائی ہیں، ہم بھول گئے اپنے گھر بار کو، ہم بھول گئے اپنے وطن کو، ہم بھول گئے اپنے مال و دولت کو، بس اب ہمارا مشن یہی ہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ حضور نے ہاتھ رکھا، صحابہ نے ہاتھ رکھ کر حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ دوستوں بیعت ہو گئی، جب یہ بیعت ہوئی جبریل تڑپ کے آیا ہے، بیعت ہو رہی تھی، جبریل تڑپ کے آیا، آقا کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا دیکھ نہیں رہے ہو، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہا ہوں، بیعت کر رہا ہوں آقا، میں ایک اور اپنی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے۔ کس نے بھیجا؟ رب ذوال جلال نے بھیجا ہے۔ کس لیے آئے ہو؟ منع کرنا چاہتے ہو جنگ کرنے سے؟ عرض کیا نہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ صلح کے لیے بات کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا نہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ ساتھ دینا چاہتے ہو؟ عرض کیا ابھی یہ مرحلہ نہیں آیا، ابھی تو مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ پیغمبر سے جا کے فرما دیجئے، میرے نبی سے کہیے کہ وہ ہاتھ جس ہاتھ کو آپ نے نیچے رکھ کر 1400 صحابہ کی بیعت لی ہے، یہ 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، میں خدا کا حکم لے آیا ہوں، یہ دلہ سو کا آئی دی ہم، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر سمجھو، میں خدا کی طرف سے اس بیعت میں شرکت کا مزدہ لے کر آیا ہوں، میں خدا کی طرف سے اس بات میں شامل ہونے کا اعلان لے کر آیا ہوں، خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ خدا کو یہ بیعت اتنی پسند ہے، اس بیعت کی قدر و قیمت اتنی ہے، اس بیعت کا مرتبہ فضیلت اتنی ہے، اس بیعت کی عظمت اتنی ہے، نیچے خدا مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، درمیان میں صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر خدا کا ہاتھ ہے۔ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، اوپر خدا کا، سب سے اوپر نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ، سب سے اوپر خدا کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ۔ کوئی چھڑوا سکتا ہے؟ یہ ہاتھ چھوٹ سکتے ہیں؟ یہ ہاتھ غلط ہوتے تو مصطفیٰ کے ہاتھ پہ نہ آتے، یہ ہاتھ غلط ہوتے تو خدا کے ہاتھ کے سائے میں نہ آتے۔ فرمایا میرے محبوب، ایک اور اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں، جتنے جذبے کے ساتھ، جتنے ولولے کے ساتھ، جتنے اخلاص کے ساتھ، جتنے صداقت کے ساتھ، جتنے جوش کے ساتھ تیرے جانساروں نے آج بڑھ بڑھ کر تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، خدا کو یہ بیعت اتنی پسند آئی ہے، کھڑے ہو کر اعلان کر دیجئے کہ یہ جتنے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں انہیں بتلا دیجئے خدا آج کے بعد تم پہ راضی ہو چکا ہے۔ لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، خدا ان مومنوں پہ راضی ہو گیا ہے جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، جو آپ کے ہاتھ پہ۔ ایک نقطے کی بات ہے، یہ جب بیعت ہو رہی تھی، جب جبریل خدا کی طرف سے یہ پیغام لا رہا تھا، جب خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ آ رہا تھا، تو وہ مکہ کی وادیوں میں حضرت عثمان شہید تھے یا زندہ تھے؟ شہید تھے یا زندہ تھے؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جبریل آ کر یہ کہتے، آقا کس چیز کی بیعت لے رہے ہیں؟ خبر جھوٹی ہے، عثمان زندہ ہے، بیعت کی ضرورت، معاہدے کی ضرورت، اور اس طرح جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ اپنے خون بہانے کے اعلان کرنے کی ضرورت؟ چاہیے تو یہ تھا نا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ خدا نے کہا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے، بیعت ہوتی رہنی چاہیے، جذبات کا مظاہرہ ہونا چاہیے، احساسات کا اظہار ہونا چاہیے، ایمانی کیفیات کا ظہور ہونا چاہیے، ہر ایک کے دل میں جو کچھ ہے اسے باہر آنا چاہیے، جس کے دل میں دنیا کی تڑپ محبت طلب ہے اس کو بھی صاف ہونا چاہیے، جس کے دل میں خلوص ہے، خدا کی رضا ہے، نبی کی رضا مقصود ہے اس کو بھی ثابت ہونا چاہیے، بلکہ خدا چاہتا یہ تھا جس کے دل میں عثمان کی محبت ہے اس کا امتحان ہونا چاہیے، اس کا امتحان ہونا چاہیے تاکہ پتا چل جائے کہ یہ وہ قدر و قیمت والا انسان ہے، عثمان وہ عظمت والا انسان ہے، عثمان وہ شان والا انسان ہے، عثمان وہ مرتبہ اور مقام والا انسان ہے کہ جس کی جان پر آ جائے تو نبوت جان پہ کھیلنے کو تیار ہے، عثمان کی جان بھی عظمت والی ہے، عثمان کا ناموس بھی عظمت والا ہے، مسلمانوں مولانا حق نواز جنگی شہید نے یہی ہمیں سکھایا ہے، فاروقی اور قاسمی شہدا نے یہی سبق ہمیں پڑھایا ہے، جس عثمان کی جان کا بدلہ لینے کے لیے، قصاص لینے کے لیے نبوت میدان میں آئی، صحافہ میدان میں آئی، بات آج آج بات عثمان کے ناموس کی ہے، بات آج عثمان کی عظمت کی ہے، اگر ضرورت پڑے تو ناموس یا عثمان کے لیے جان قربان کر دینی چاہیے،
ختم نبوت صحابہ اسلام
مشن، یہی ہے وہ نظریہ کہ نہ صحابہ کی ذات پہ آنچ گوارا ہے، نہ صحابہ کے ناموس پہ آنچ گوارا ہے، نہ اس وقت گوارا کیا گیا اور نہ آج گوارا کیا جا سکتا ہے، افواہ اڑی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظالموں نے دست ظلم دراز کیا ہے، اس افواہ کو سن کر پیغمبری چین سے بیٹھی تھی، وہ تو افواہ تھی حقیقت نہیں تھی، وہ تو افواہ تھی حقیقت نہیں تھی، اب کتابوں کی شکل میں غلاظت، کتابوں کی شکل میں تبرا، آئے روز لاؤڈ اسپیکر پر تبرا، آئے روز گلی کوچوں میں تبرا، آئے روز لٹریچر کی شکل میں تبرا، آپ کے سامنے حقیقی صورت میں آ رہا ہو اور ہم کہیں خاموشی اختیار کریں، ہم کہیں صبر کر لینا چاہیے، ہم کہیں بولنا نہیں چاہیے، نہ بولتا اگر پیغمبری حدیبیہ کے میدان میں نہ بولتی، نہ بولتے صبر سے کام لیتے، اگر نبوت صبر سے کام لیتی، بلکہ یہ تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، اٹھا کر پڑھیے حدیث کو، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضور یہ جنازہ ہے، یہ فلاں مسلمان ہے، نمازیں پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، آپ کے پیچھے آ کر آپ کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتا رہا ہے، فوت ہو گیا، جنازہ پڑھا دیجئے، فرمایا اچھا نمازیں پڑھتا تھا، جی ہاں پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، رکھتا تھا، فرمایا تم پڑھا دو، اگر کافر ہوتا تو میں یہ بھی اجازت نہ دیتا، تم پڑھا دو، میں محمد نہیں پڑھاتا، میں محمد نہیں پڑھاتا، حالانکہ یہ تو نمازیں پڑھنے والا ہے، آقا کیوں آپ نہیں پڑھائیں گے تو ہم کیوں پڑھیں، جو آپ کے در سے رد ہو گیا، جسے آپ نے مسترد کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں قبول کرنے والے، جائے جہنم میں، ڈال دیں گے اٹھا کر گڑے میں، جنگل میں پھینک آئیں گے لاش اس کی، کھائے جنگل کے درندے پرندے چرندے اسے، ہم تو اس کے قریب بھی پھٹکنے کو تیار نہیں ہیں، آپ پڑھائیں گے تو پڑھیں گے، آپ نہیں پڑھائیں گے تو ہم بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، فرمایا میں تو پھر جواب دیتا ہوں، میری طرف سے انکار ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، فرمایا اتنا ارشاد فرما دیجئے، وجہ بتلا دیجئے کہ کس چیز کی وجہ سے یہ بارگاہ نبوت سے مردود ہوا ہے، نہ مقبول و نہ منظور ہوا ہے، ارشاد فرمایا انہ کان یبغض من عثمان، انہ کان یبغض من عثمان، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، ہے کہ اس کے سینے میں میرے عثمان کا بغض ہے، اس کے سینے میں میرے عثمان کا، اس کے سینے میں میرے عثمان کا، جس کے سینے میں بغض عثمان ہو وہ بارگاہ نبوت میں مقبول نہیں ہو سکتا، وہ بارگاہ نبوت میں منظور نہیں ہو سکتا، بلکہ اتنا ہی نہیں ہے، جس سینے میں بغض عثمان کا ہے، جس میں سینے میں نہ نبوت کی محبت آ سکتی ہے، نہ خدا کے قرآن کی عظمت آ سکتی ہے، جامع القرآن، جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج قرآن کریم دو گتوں کے درمیان کتابی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ شکل نہیں تھی، صحابہ کو حفظ یاد تھا. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ تمام ورق، چمڑے کے ٹکڑے، وہ پتے، وہ پتھر کی تختیاں، وہ بڑی بڑی ہڈیاں جن کے اوپر قرآن کریم کی آیتوں کو نقش کیا گیا تھا، وہ ساری جمع کی گئیں. جمع کرنے کے بعد ترتیب دی گئی، یہی سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر آگے والی سورتیں. اس ترتیب سے ایک قرآن کریم کو تحریر کیا گیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ کام شروع ہوا، حضرت عثمان فاروق اعظم کے دور میں یہ کام تکمیل کو پہنچا ہے. اب وہ کام ہے جو حضرت عثمان غنی نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا. وہ اور کام ہے، وہ اور کام ہے. وہ کام کیا تھا؟ قرآن کریم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انزل قرآن علی سبعۃ احرف، قرآن سات لہجوں میں اترا ہے. دیکھیے، ایک اردو میں بول رہا ہوں، ایک اردو لکھنوی مزاج کا انسان بولتا ہے، ایک اردو کراچی والے بولتے ہیں، ایک اردو حیدرآباد والے بولتے ہیں. اردو کے لہجے مختلف ہوتے ہیں. آپ کی جھنگوی زبان کے کئی لہجے ہیں، سراکی زبان کے کئی لہجے ہیں، پنجابی کے کئی لہجے ہیں. تو قرآن پاک بھی عربی کے مختلف لہجوں میں تلاوت ہو رہا تھا، لیکن لہجے میں کبھی حروف میں بڑھ جاتا ہے، کبھی کہیں کوئی بات کرتے ہوئے کوئی حرف کم ہو جاتا ہے، کبھی حرف کا مطلب بھی تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے. لہجے میں تھوڑا سا فرق آنے کی وجہ سے کافی فرق محسوس ہوتا ہے. جب عربوں سے نکل کر قرآن اگلے لوگوں تک پہنچا ہے، جو عربی نہیں عجمی تھے، وہ ایک صحابی سے سنتے ہیں تو وہ اور لہجے میں پڑھتا ہے، دوسرے سے سنتے ہیں وہ اور لہجے میں پڑھتا ہے، تو یہ لوگ پریشان ہو جاتے، یہ صحیح پڑھ رہا ہے یا وہ صحیح پڑھ رہا ہے، وہ غلط پڑھ رہا ہے یا یہ صحیح پڑھ رہا ہے. یہ بات جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی کہ اب قرآن عرب سے نکل کر عجم میں چلا گیا ہے، ایران سے نکل کر آگے تران سے ہوتا ہوا، خراسان سے ہوتا ہوا، یہ قرآن کریم تو کابل تک، بابل تک پہنچ چکا ہے، یہ قرآن کریم تو افریقہ کے جنگلوں تک پہنچ چکا ہے. اور لہجوں کی تبدیلی کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے فلاں صحیح پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے فلاں غلط پڑھ رہا ہے. آپ نے فرمایا اٹھاؤ قرآن کریم کو. قرآن کریم لایا گیا، فرمایا حضور خاندان ہاشمی سے تعلق رکھنے والے تھے، قرآن حضور خاندان قریش سے چشم و چراغ تھے، لہذا خاندان قریش ہاشمی خاندان کا جو لہجہ ہے، اس لہجے پر قرآن کی کتابت کرو. اس لہجے پر قرآن کی کتابت کروا کر آپ نے درجنوں اس کتاب قرآن کریم کے نسخے پوری دنیا میں بھیج کر فرمایا، آج کے بعد اسی لہجے پہ پڑھو جس لہجے پہ آمنا کے لال نے پڑھا. اور آج پوری دنیا میں اسی لہجے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اسی لہجے میں قرآن، اور قرآن پر اتفاق ہے. عربی پڑھے، اجمی پڑھے، اپنا پڑھے، بیگانہ پڑھے، مسلمان پڑھے یا کافر پڑھے، کوئی لہجوں میں بھی فرق، کوئی لہجوں میں بھی فرق، ورنہ یہ جیسے دور گزر رہا تھا، اختلاف پیدا ہو جاتے، قتل مقاتلہ شروع ہو جاتا، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے. آج ہر ملک والوں کا اپنا قرآن ہوتا، ہر زبان والوں کا اپنا قرآن ہوتا، ہر لہجے والوں کا اپنا قرآن ہوتا، پوری امت کو ایک قرآن پہ جمع کر دیا. یہ حضرت عثمان غنی کا کارنامہ ہے رضی اللہ تعالی. ٹائم تو ختم ہو گیا، ٹائم تو ختم ہو گیا. ابھی مظلوم مدینہ کی مظلومیت کا تو آغاز ہی نہیں ہوا، ابھی تو فضیلت کی بات ہو رہی ہے. چلو ٹھیک ہے، پھر آپ نے بھی تھوڑا سا ایڈوانس کام کیا نا، کہ ذلحجہ تو آیا نہیں، 18 ذلحجہ تو آیا نہیں، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا مہینہ ابھی آیا ہی نہیں، آپ نے پہلے ہی شہادت کے عنوان پہ کانفرنس رکھ لی. لہذا دعا کرو کہ ذلحجہ میں آئیے حضرات پھر مجھ سے ٹائم لیں، انشاءاللہ میں پھر ان کو وقت دوں گا. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ شہادت عثمان غنی بیان کریں گے، انشاءاللہ شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیان ہوگا. آج کی تقریر کو آپ پہلا حصہ سمجھ لیں. اب دو حصوں میں تقریر ہو سکتی ہے، ورنہ مظلوم مدینہ پر گفتگو کریں اور آپ کے قاتلوں کے حالات کو بیان کیے جائے، خدا نے عثمان غنی کے قاتلوں سے انتقام کیسے لیا، اس کی تفصیلات ایسے ہیں اور ہیں، حضرت عثمان غنی کے خلاف سازش کیوں اٹھی، اس کی تفصیلات اور ہیں. تو اسی مہینہ بھی پہلے تھک گئے، ہاں جڑے جڑے تھک گئے وہ کھڑے ہو جاؤ، جڑے نہیں تھکے ہو بہ جاؤ، تو میں تو ہی پہلے تھک جاؤ بھائی. ٹھیک ہے، چور نالو پنڈ کالی. بہرحال دوستو کوئی اور بات تو نہیں کریں.
اچھا بھائی یہ ایک دو باتیں سن لیں. اتنے چونکہ بڑے بڑے سیاستدان ہیں نا ماشاءاللہ. مولانا اعظم طارق نے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ نہیں دیتا ہے، لہذا جناب کوئی ایڈا بڑا ظلم ہو گیا ہے کہ جی تلافی نہیں ہو سکتی. الحمدللہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، حضرت مولانا سمیع الحق صاحب ہوں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ان کی عظمتوں کو ہم سلام کرتے ہیں. لیکن سیاسی مسائل کو سیاسی انداز میں حل کیا جاتا ہے، سیاسی مسائل کو سیاسی طریقے سے طے کیا جاتا ہے. اگر میرے ووٹ دینے سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا 1% بھی وزیر اعظم بننے کا چانس ہوتا تو میں یقیناً ووٹ ان کی خدمت میں پیش کرتا. صورتحال یہ تھی، میں ووٹ دیتا ہوں تو ان کے 87 ووٹ بنتے ہیں، پی پی اور وہ جمع بھی ہو جاتے ہیں تو مل کر 156 ووٹ بنتے ہیں. اے 156 ووٹ والے ہیں، جمالی کے پاس 171 ووٹ رہ جاتے ہیں، اسے ایک ووٹ دے دو تو حکومت چلتی ہے، پھر جمہوریت بنتی ہے، اسمبلی کا سلسلہ چلتا ہے، اور ہمارے علماء ایم این اے رہتے ہیں، ایم این اے رہتے ہوئے اسمبلیوں میں آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں، اور اگر اس کو بھی ووٹ نہ دو تو وہ بھی گھر جاتے ہیں یہ بھی گھر جاتے ہیں. اب بتاؤ علماء اس وقت ایم این اے ہیں، اسمبلی میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اسمبلی میں موجود ہیں، ان کا موجود ہونا بہتر ہے یا گھر میں جانا بہتر ہے؟ اگر گھر میں بھیجنا تو مجھے بتا دو بھائی. تو آخری فیصلہ اس لیے کیا کہ جمہوری گاڑی کو جمہوریت کی پٹڑی پہ چلنا چاہیے. علماء اسمبلی میں موجود ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 5 سال میں حالات بدلتے رہیں گے انشاءاللہ. کبھی نہ کبھی یہ اتنا بڑی تعداد علماء کی کسی ایسا وزن بن جائے گی کہ ان کی وجہ سے کوئی بڑا کام ہو جائے گا، ورنہ یہ 2 سالوں کے لیے گھر میں چلے جائیں تو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں تھا. ابھی بھی اگر کسی کا جی چاہتا ہے وہ استعفے ان سے لکھوا لائے، میں ووٹ کدھر کر دیتا ہوں، پھر پلٹا دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، بہت جرم کیا جی، غلط جماعت کا ساتھ دے دیا، غلط جماعت کا، طالبان کی دشمن جماعت کا ساتھ دے دیا، امریکہ کی حامی جماعت کا ساتھ دیا، بہت الزام سب کچھ لگا لو. کتنے ووٹ دیے؟ 1. میں نے مسلم لیگ کو کتنے ووٹ دیے؟ اور انہوں نے بلوچستان میں کتنے دیے؟ 1.5 قریب 21-22 بنتے ہیں. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے 30 تاریخ کو ہم اسمبلی میں اکٹھے تھے، تقریر بھی میری آ گئی اسمبلی کی ملتی ہے، 15-20 منٹ کی تقریر سننا آپ. تو میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا آپ نے میرا کام بڑا آسان کر دیا. فرمایا کیوں؟ میں نے کہا یہ قوم ایسی ہے، مجھے تو مرتد کہنے لگے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے تو 1 ووٹ مسلم لیگ کو دیا ہے اور آپ نے ماشاءاللہ 20 سے زیادہ دے دیا، میں نے کہا اب کوئی نہیں بولتا ہے، آپ نے بھی تو سارے ووٹ دے دیے مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ کو. تو دوستو کہتے ہیں غلط جماعت سے مل گئے، آؤ کوئی پیغام لے جانے والا ہے تو لے جائے، اور پوری ذمہ داری سے. اسٹامپ پیپر لکھوانا چاہے تو اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دینے کو تیار ہوں، 1000 روپے کے اسٹامپ پیپر پر یہ بیان لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ میں نے اگر غلط جماعت کا ساتھ دیا ہے، آپ ایک عرصے سے بدترین جماعت کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ اس پہ لعنت بھیجیں، آپ اس کو نکال دیں، میں ان کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں. آپ اس جماعت کو چھوڑ دیں، میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں. آپ اس کو چھوڑ دیں، میں ان کو تو آؤ آپ چھوڑ دیں، حالانکہ ان کا کوئی ایم این اے بھی عوام کا فیصلہ. دیکھو ہم کہتے ہیں پرویز مشرف صاحب عوام کا فیصلہ مانو، کہنے لگا مان نہیں لیا اور کی کرا، ورنہ مولوی تو میں چنگے نہیں سے لگ دے، ہوں سارے اسمبلی جا گئے، میں نے تو اٹھا کر جیلوں میں بٹھایا تھے، یہ پھر اسمبلی میں آ گئے. عوام کا فیصلہ ہے. میں کہتا ہوں متحدہ مجلس عمل کو بھی عوام کا فیصلہ مان لینا چاہیے کہ جو علماء تھے ٹھیک ٹھیک تھے ان کو ووٹ دے دیا، جو غلط تھے ان کو ہرا دیا. عوام نے تو ایک بھی ایم این اے نہیں بنایا ان کا، عوام نے ان کا ایک بھی ایم این اے تو عوام نے مسترد کر دیا نا، عوام نے مسترد کر دیا، تم بھی کر دو تاکہ روز روز کی بات ہی ختم ہو جائے. الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وما جعل الظلمات والنور، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا. اے اللہ آج کی کانفرنس کا مقصد میاں محمد اکرم ملک ارشد ڈاکٹر صاحب شہید، یا اللہ مرحوم شہید، اور اسی طرح یا اللہ بھائی نعیم الحسن صاحب، اور اسی طرح وہ سپاہی عبد اللطیف صاحب جو فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگنا تھا، اور ان کے اللہ اس سال ثواب ہے یا اللہ، تو اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچا. صحابہ کی عظمتوں کے جو گن گائے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو پڑھ کر سنائے گئے، قرآن کی جو تلاوت ہوئی، اور تیرے نام کے نعرے لگے ہیں، یا اللہ ان سب کا ثواب ان پر اجر ثواب مرتب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ان کی روحوں کو اس سال ثواب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو خدمت دین کی